7 मई 2013, मुसनद अहमद और अबू दाऊद में थोड़े से लफ्ज़ी फ़र्क के साथ एक रिवायत है जिसका मतन ये है। अन सौबाना क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमामा अन तदाआ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन वमिन क़िल्लत नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कथीरुन वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसा इस्सैल ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان دنوں ہم کم ہوں گے، تو رسول اللہ نے کہا نہیں، تم زیادہ ہوگے لیکن پانی کے جھاگ کی طرح ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کی دل سے اللہ تعالیٰ تمہاری حیبت کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا، حب الدنیا، یعنی دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت ہے۔ مولانا اس حدیث کو ایکسپلین کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے یہ اس قسم کی حدیث ہے جس کو محدثین دلائل نبوت میں شمار کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک پیشین گوئی ہے مستقبل کے بارے میں۔ تو مستقبل کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا، تو کیسے رسول اللہ کو پتہ ہوا؟ تو یہ آپ کے پیغمبر ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اس میں جس واقعے کا ذکر ہے تو یہ حدیث تو ہے 7th century، 7th صدی عیسوی کی، لیکن وہ واقعہ پیش آیا 18th صدی، 19th صدی اور 20th صدی میں۔ تو ظاہر ہے کہ عام انسان جان نہیں سکتا تھا، لیکن خود رسول اللہ کے بھی بطور خود نہیں جان سکتے تھے، کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے، کہو کہ میں غیب پر نہیں جانتا۔ صاف صاف قرآن میں یہ ہے کہ کہو کہ میں غیب پر نہیں جانتا، تو غیب داں صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بظاہر یہ دلیل نبوت ہے، لیکن حقیقت میں یہ دلیل الہی ہے۔ بظاہر یہ دلیل نبوت ہے محدثین کے اصطلاح میں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ دلیل الہی ہے، کیونکہ صرف اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ۔ تو یہ اللہ کے وجود کا ایک ثبوت ہے کہ کیسے 7th century میں، 7th صدی عیسوی میں، ایک پیغمبر کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ اب واقعہ پیش آیا 18th صدی، 19th صدی اور 20th صدی میں۔ اب دیکھیے، اس میں غور کیجیے، اس میں عام حدیثیں جو ہوتی ہیں اس نوعیت کی، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تم کو مارے کاٹیں گے، اس میں اس کا ذکر نہیں۔ اس میں اگر لفظ عدو ہے، لیکن عدو کا مطلب دشمن نہیں ہوتا لازماً، عدو کا مطلب ہے حریف، رائیول، مد مقابل۔ اور اس میں لفظ قصد وہ آیا ہے، قصا۔ قصا جو ہے بڑے پیالے کو کہتے ہیں، لارڈ، راج باؤل۔ پہلے زمانے میں کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بڑے سے برتن میں کھانا رکھ دیتے تھے، تو چاروں طرح لوگ بیٹھ جاتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو ہر ایک کی الگ الگ پلیٹ ہوتی ہے۔ تو قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ ہے، کہ تو یہ معاملہ جو ہے بیٹل فیلڈ کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ دسترخوان کا معاملہ ہے. دسترخوان کو لفظ میں بول رہا ہوں تمثیلی انداز میں, یعنی غیر جنگی میدان کا معاملہ ہے یہ. تو اب آپ غور کیجئے, تمثیل کی زبان میں اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ قومیں تم کو اپنے کھانے کا دسترخوان سمجھ لیں گی, یعنی معاشی یا اقتصادی مفادات تم سے ان کے وابستہ ہو جائیں گے, تمہارے پاس آئیں گے وہ تم سے تمہارے مفادات حاصل کرنے کے لیے. یہ دور کب آیا؟ کنگ شپ میں یہ دور نہیں آیا تھا. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ آتے ملکوں میں جاتے تھے تلوار لے کر, فوج لے کر, تو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے, کیونکہ زمین جو تھی جہاں زراعت بہت ہوا کرتی تھی, تو وہ دور تھا زراعتی دور, یعنی ایگریکلچرل پیریڈ. تو زراعتی پر ساری اقتصادیات کا انحصار تھا. تو بادشاہ لوگ جاتے تھے زمین پر قبضہ کریں تاکہ زراعت کی جو آمدنی ہے انہیں حاصل ہو, یہ تھا اس زمانے میں. تو ہزاروں سال سے دنیا زراعتی دور میں تھی. یہ ایک نیا دور آنے والا تھا جب کہ دنیا انڈسٹریل دور میں داخل ہونے والی تھی. انڈسٹریل دور میں کیا ہوا؟ ماس پروڈکشن ہوا. پہلے زمانے میں چیزیں بنتی تھی وہ لوہار بڑھئی بناتے تھے اور وہ لوکل طور پر استعمال بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی, تو لوکل طور پر استعمال ہو جاتی تھی وہ. لیکن ماڈرن جو انڈسٹریلائزیشن ہوا, ماڈرن جو انڈسٹری آئی, تو اس کے بعد ایک نئی چیز وجود میں آئی جو کہتے ہیں ماس پروڈکشن. ماس پروڈکشن میں بہت زیادہ پیدا کی جانے والی چیز ہے, بہت زیادہ, یعنی کنزیومر گوڈس جو ہیں بہت زیادہ بنائے جانے لگے. تو اب یہ کہاں کھپے؟ کنزیومر گوڈس کہاں کھپیں؟ تو ان کو ضرورت تھی مارکیٹ کی, مارکیٹ کی. پہلے زمانے میں بادشاہ آتے تھے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے, اب یہ دور آنے والا تھا جب کہ قومیں آئیں گی مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے. تو یورپ اور مغرب کے لوگ جو نکلے موجودہ زمانے میں, تو بادشاہوں کی طرح نہیں نکلے تھے حکومت کرنے کے لیے, وہ نکلے تھے اپنے اپنے پروڈکٹ جو تھا ان کا, اس کو کھپت, اس کی مارکیٹ تلاش کرنے کے لیے. اسی لیے دیکھیں جو اس زمانے میں ایشیا اور افریقہ میں جو لوگ آئے وہ کمپنی تھی, وہ کمپنی برٹش کمپنی, فرینچ کمپنی, ڈچ کمپنی. پہلے زمانے میں تو بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے فوج لے کر کے, یہ کمپنیاں آئیں جن کو اپنا مال بیچنا تھا, جن کو مارکیٹ کی ضرورت تھی. لیکن چونکہ قدیم زمانے میں ابھی وہ دور لوگوں کے ذہن میں تھا, وہ سمجھتے تھے کوئی آیا ہے تو وہ آیا ہم سے حملہ کیا اس نے, جسے بادشاہ لوگ حملہ کرتے تھے, تو لوگ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اگرچہ وہ کمپنیاں تھیں آئی تھیں اپنے مارکیٹ تلاش کرنے کے لیے, اپنا مال بیچنے کے لیے, لیکن لوگوں نے غلط طور پر ان کے ساتھ یہ معاملے کیا کہ اسے لڑ گئے, تو انہوں نے بھی فوجیں بنائیں. اس کی مثال اس میں لیے کہ اسلام کا جو زمانہ آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ, تو سرایا جاتے تھے, سرایا, سریا کی جمع سرایا. تو سرائے کیا ہوتے تھے؟ وہ دعوتی افود ہوتے تھے, ان کو پرام دعوت دینا تھا. لیکن وہ دور تھا قبائلی دور, ٹرائبل ایج, تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی پرام مقصد کے لیے ہمارے پاس آئے. وہ سمجھتے تھے کہ بس آیا ہے تو ہمیں لوٹنے کے لیے آیا ہے. تو ان کی طرف سے تلوار اٹھائی جاتی تھی, ان کی طرف حملہ کیا جاتا تھا, تو صحابہ بھی بطور دفاع کے ہتھیار اٹھاتے تھے, ورنہ اصل میں جاتے تھے دعوتی وفد کے طور پر. یہ صورت اس دوران میں پیش آئی کہ مغرب کی قومیں کمپنی کی صورت میں آئیں ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں, جہاں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں اکثر ملکوں میں. تو مسلمانوں نے قدیم روایت کے تحت اسے لڑنا شروع کر دیا. اگر مسلمان لڑائی نہ چھیڑتے تو کچھ بھی نہیں کرتے, صرف بزنس کرتے جیسے آج کل ہو رہا ہے. اب ساری دنیا میں وہ بزنس کر رہے ہیں. وہ تو اس کے دو دور ہیں. ایک دور وہ ہے جبکہ تیل نہیں ظاہر ہوا تھا, تیل نہیں ظاہر ہوا تھا, تو صرف ان کو اپنا سامان بیچنا تھا. تو اپنے سامان کی کھپت کے لیے وہ مارکیٹ تلاش کرتے تھے, کیونکہ ماس پروڈکشن ہوتا تھا. پھر بعد کو کیا ہوا کہ عرب ملکوں میں تیل نکل آیا. کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تیل کا جو ذخائر ہیں اس میں تقریباً 75% عرب ملکوں کے نیچے ہے یا مسلم کنٹریز کے نیچے ہے. تو ان کو اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے تیل چاہیے, کار کو چلانے کے لیے, ہوائی جہاز چلانے کے لیے, کارخانے چلانے کے لیے تیل چاہیے. تو دوسرا دور وہ آیا جب کہ یہ لوگ مسلم ملکوں کے نیچے جو تیل تھا, جو گیس تھی, اس کو لینے کے لیے داخل ہو گئے. چاچا آپ دیکھیے ہر جگہ انہیں کا دبدبہ ہے, وہ تیل لے آتے ہیں وہاں استعمال کرتے ہیں. لیکن اب لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا. اب تو کمپنیاں ساری دنیا میں کام کر رہی ہیں, انڈیا میں بھی کام کر رہی ہیں کمپنیاں, سب سارا کام بیشتر انہیں مغربی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے اور مسلم ملکوں کا بھی ہاتھ میں ہے, تیل بھی انہیں کا قبضے میں ہے. لیکن اب وہ قدیم زمانے کا ماحول ختم ہو گیا کہ لوگ لڑتے تھے. وہ جو لڑائی ہوتی تھی وہ قدیم بادشاہی روایات کے نتیجے میں ہوتی تھی. تو اب وہی واقعہ ہو رہا ہے. اس حدیث سے بتایا گیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تمہارے علاقوں میں آئیں گی اور یعنی تمہارے علاقے میں جو رزق ہے, رزق فطرت, اس کو لینے کے لیے, اس کو کھانے کے لیے. یہ سب رزق فطرت ہی تو ہے. یہ تو اس زمانے مسلمان نااہل ہو چکے ہوں گے کہ خود اس رزق فطرت کو استعمال کریں, تو وہ استعمال کریں گے آ کر کے. یہ جو الفاظ ہیں وہ دنیا و کراہت الموت, یہ مسلمانوں کی نااہلی کو بتانے کے لیے. مسلمانوں کے مسلم ملکوں میں نہ تو ماڈرن انڈسٹری ہے, مسلم ملکوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنا تیل خود نکالیں. سب وہی ہوتا ہے, وہیں ہوائی جہاز بنتے ہیں, وہیں کاریں بنتی ہیں, وہیں مشینیں بنتی ہیں. انہیں کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے کہ تیل کو زمین سے نکالا جائے. مسلم ملکوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے نہیں. وہ تو اس اعتبار سے وہ مسلم ملکوں پر غالب آ جائیں گے. قدیم زمانے میں لوگ غلبہ حاصل کرتے تھے فوجی, اس کا فیصلہ بیٹل فیلڈ ہوا کرتا تھا. اب جو فیصلہ ہے وہ قصبہ میں ہوگا. یعنی رزق کے فطرت کے دستخوان پر, اور وہ ہوگا بہتر ٹیکنالوجی, بہتر سائنٹیفک نالج, اس کے ذریعے ہوگا. تو کیسی عجیب یہ پیشین گوئی ہے جو بتائی گئی ہے. تو اب جو ہے پہلے زمانے میں فوجی فوجہ لے کر داخل ہوتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے. اب لوگوں کو فوجہ لے کر کے داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فوجی قبضہ کی کوئی ضرورت نہیں. ان کی سپیریئر ٹیکنالوجی، ان کی سپیریئر انڈسٹری، ان کی سپیریئر نالج، ان کی سائنس، یہ سب چیزیں جو وہی کافی ہے کہ وہ ملکوں پر آ کر کے ان کا جو رزق فطرت ہے اس کو اٹھا اٹھا کے لے جائیں. آج کل کی زبان میں کہا جائے گا اس کو ایکسپلائٹیشن. ایکسپلائٹیشن یعنی پہلے زمانے میں بادشاہت ہوا کرتی تھی، اب یہ دور ہے ایکسپلائٹیشن کا، پیسفل ایکسپلائٹیشن. تو پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ فوج کے ذریعے قبضہ کر لیتے تھے، وہ ایک دور تھا، وہ ختم ہو گیا. اب دور آ گیا ہے ایکسپلائٹیشن کا، یعنی استحصال یا استغلال کا. وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے سائنٹیفک ایکسپرٹیز کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنے بہتر انجینئرنگ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تو اب بھی وہ غالب ہیں، انہیں کا کلچر چل رہا ہے، انہیں کے یہاں جا کر آپ کے نوجوان پڑھتے ہیں، انہیں کے کالجوں انسٹیٹیوٹ میں، ہر اعتبار سے انہیں کا غلبہ ہے پوری مسلم دنیا میں. لیکن یہ فوجی غلبہ نہیں ہے، یہ فوجی غلبہ نہیں ہے، یہ دوسرے ڈھنگ کا غلبہ ہے. تو اس پیسفل ایکسپلائٹیشن کو یا اس پیسفل غلبہ کو بدبان تمثیل سے بیان کیا گیا کہ جیسے قصا میں کھانا رکھا جائے ایک بڑے بہت بڑے پیالے میں اور لوگ ٹوٹے اس پر اس کھانے کے لیے، وہ ہوگا. یعنی مسلم کنٹریز ایک قصا ہیں، وہاں پر یعنی فطرت کے خزانے ہیں، وہاں پر تیل ہے، وہاں پر مارکیٹ ہے، یہ ہوگا قصا. یعنی اس کو کہیں کہ آپ یعنی اکنامک اپرچونیٹیز. تو ان اکنامک اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے وہ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں. یہ اس میں ہے بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ تم اپنے جو تمہارے پاس ریسورسز ہیں، تمہارے پاس جو مواقع ہیں، خود ان کو استعمال کر سکو. تو حب الدنیا و کراہیت الموت جو ہے علامتی الفاظ ہیں مسلمانوں کے ان کمپیٹنس کو بتانے کے لیے. تو وہی آپ دیکھ لی، حتیٰ کہ جس کو کہتے ہیں ملک پروڈکٹ، یعنی دودھ اور دہی اور بٹر اور پنیر وغیرہ، وہ بھی وہی سے آتے ہیں، ڈنمارک سے آتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. یعنی یہ بھی مسلم کنٹریز میں نہیں ہے. تو وہاں بہترین ڈیری فارم جو ہے وہی ہیں، وہیں سے آتے ہیں. تو سارے سامان جو ہیں وہیں سے آتے ہیں، جو کہتا ہے کنزیومر گوڈس وہیں سے آتے ہیں، وہیں کاریں بنتی ہیں، وہیں آوازات بنتے ہیں، وہیں مشینیں بنتی ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے اکنامک اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے وہ ٹوٹ پڑیں گے. اب مسلمان اپنے ان کمپیٹنس کی وجہ سے مجبور ہوں گے کہ انہیں ایکسیپٹ کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس بارے ڈنمارک کا وہ کارٹون کا مسئلہ ہوا تھا نا، ایک کارٹون چھپا تھا تو سارا شور مسلمان نے بہت شور مچایا. تو عرب کنٹریز میں لوگوں نے فتوی دے دیے، کیونکہ ڈنمارک میں سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے ملک انڈسٹری ہے، دودھ کے سامان، وہاں پر بہترین دودھ، بہترین بٹر، بہترین پنیر، دودھ کے بہت سامان ہوتے ہیں، وہ سب وہاں پر بنتے ہیں. وہاں پر سب بہت زیادہ ملک انڈسٹری ہے. تو فتویٰ دے دیا مفتی صاحبان نے کہ وہاں کا مت خریدو. تو تھوڑے دن وہاں پر لوگ خریدا چھوڑ دیا. لیکن کیا ہوا، ان کے گھروں کے بچے جو تھے نا وہ شور کرنے لگے کہ ہم یہ سب جو دوسرے دودھ یا صابان جو لوگ لاتے تھے ادھر ادھر سے، یعنی جو سیکنڈ جس کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ، تو وہ بچوں کو اچھا لگتا تھا. وہ تو انہوں نے شور کیا کہ ہم یہ سب نہیں کہیں گے، ہم کو وہی چاہیے. تو فتویٰ ابھی بھی واپس تو نہیں لیا گیا، لیکن دوبارہ ڈنمارک کا سارا ملک پروڈکٹ عرب کنٹری میں جا رہا ہے اور خوب گھروں گھروں میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اچھے ڈیری فارم بنائیں اور اچھے قسم کے ملک پروڈکٹ نکالیں، یہ بھی نہیں ہے. تو مشین بنانا اور کار بنانا، ہوائی جہاز بنانا، یہ کہاں سے کریں گے؟ تو اس حدیث میں گویا بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ انکمپیٹنس کی آخری اس حد تک ہو گئے کہ وسائل تمہارے علاقے میں ہوں گے مگر ایکسپلائٹ وہ لوگ کریں گے. حتیٰ کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کر پائے مسلمان کہ یہ سارے لوگ جو آتے ہیں وہاں سے ٹورسٹ کی شکل میں، انجینئر کی شکل میں اور لیبر کی شکل میں، کام کرنے والوں کی شکل میں بے شمار لوگ آتے ہیں مسلم کنٹریز میں، تو دعوت کام ہی نہیں کر پاتے. خود ہی خود کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی خبر سنتی ہوں گے، وہ خود ہی خود ہوتا ہے، یعنی ان کو بطور مدعو کو سمجھیں اور کم سے کم یہ کر پائیں کہ ان کو بطور مدعو سمجھیں اور دعوت کے کام کو زور شور سے کریں، یہ بھی نہیں کر پاتے. تو نہ تو اقتصادی اعتبار سے وہ فائدہ اٹھا پاتے اور اس اعتبار سے فائدہ اٹھا پاتے کہ ان کو مدعو سمجھیں اور ان پر دعوت کا کام کریں تو آخرت کا ثواب ملے گا ان کو. تو یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جس میں کہ ہزار سال بعد، ساتویں صدی عیسوی میں اسلام آیا، اس کے ہزار سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. کیوں، وہ دور تھا روایتی دور، یعنی دستکاری کا دور، کوئی بھی جانتا نہیں تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو، ماڈرن انڈسٹری کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، سائنس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو ہزار سال بعد وہ دور دنیا میں آیا ہے، تو اس کو کون جان سکتا تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کو خبر تھی اتنی کہ اللہ تعالیٰ کی خبر تھی کہ ایک دور آئے گا جب کہ مسلمان جو ہیں ان کے علاقوں میں ریسورسز ہوں گے، ان کے علاقوں میں کسٹمر ہوں گے، ان کے علاقوں میں تیل نکلے گا، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اہل مغرب اپنی بہتر ایکسپرٹیز کے ذریعے سے، اپنی بہتر سائنٹیفک نالج کی وجہ سے. تو کیسی عجیب بات اس حدیث میں ہے. اس میں جو قصا کا لفظ ہے، قصا کا معنی پیالہ، پیالہ معنی بڑا پیالہ، چھوٹا پیالہ نہیں. تو پہلے زمانے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، اسے کھانا رکھ دیا جاتا تھا، اب اس کے چاروں طرف بیٹھے لوگ کھاتے تھے. تو قصا کا لفظ یہاں ایک یعنی علامتی لفظ ہے کہ ساری مسلم دنیا ایک بہت بڑا قصا بن جائے گی، بہت بڑا رزق کا دستخار بن جائے گی، اور اس میں قومیں آئیں گی اور اس کو خوب خوب اس کو استعمال کریں گی. یعنی مسلمان اکنامک ایکسپلائزیشن کے شکار ہو جائیں گے. یعنی ایک زمانے میں مسلمان جو ہے یعنی دوسروں کے پولیٹیکل غلبے کے تحت ہوئی، وہ دور ختم ہو گیا، اب وہ دور نہیں ہے. اب دور ہے کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن، تو وہ کون کر پاتا ہے؟ وہی کر پاتا ہے جس کے پاس ایکسپرٹیز ہو، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، جس کے پاس سائنٹیفک نالج ہو. وہی کر پاتا ہے, تو انہیں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے نہیں. حالانکہ بہترین ریسورس مسلم کنٹریز میں ہیں, تیل کا بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس ہے, اور اتنے سارے لوگ ہیں, ایک بلین مسلمان ہے, ایک بلین ساری دنیا میں, تو کیا ایک بلین کسٹمر ہے؟ ایک بلین مسلمان کے معنی ایک بلین کسٹمر. تو یہ سارے کسٹمر جو ہے کیا کرتے ہیں, انہیں کے شاپنگ سینٹر میں جا کر کے خریداری کرتے ہیں. یہ سارے جو کسٹمر ہیں مسلمان, وہ انہیں کے شاپنگ سینٹر سے خریداری کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو شاندار شاپنگ سینٹر ان کے ہوتے ہیں, مسلمانوں کو طاقت نہیں کہ وہ ویسے شاندار ماس کا شاپنگ سینٹر. اگر کہیں ہے مسلم کنٹری میں تو انہیں لوگوں نے بنایا. مسلم ملک میں اگر شاپنگ سینٹر ویسا آپ دیکھتے ہیں تو انہیں لوگ بنایا ہوا ہے, انہیں کا سامان آگے بکتا ہے وہاں, یعنی پھر بھی انہیں کا سامان آگے بکتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حدیث جو ہے, یہ بتا رہی ہے کہ تم لوگ, ایک زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں تم کو ایکسپلائٹ کریں گی اور تم ان کے ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو جاؤ گے, کیونکہ تمہارے اندر کچھ جان نہیں ہوگی, تمہارے اندر کچھ زندگی نہیں ہوگی, تمہارے پاس یعنی نہ آرگنائزیشن ہوگا, نہ تمہارے پاس وژڈم ہوگا, نہ تمہارے پاس کوئی ڈسپلن ہوگا, نہ سائنٹیفک نالج ہوگی. تو یہ مسلمانوں کے اس دور زوال کا بتا رہا جو کہ پیش آنے والا تھا. دور زوال جو ایک تو وہ تھا پہلے مسلمانوں کے, یعنی مسلمانوں کے زوال کا ایک دور وہ ہے جو پہلے آیا, ایک دور یہ ہے جو اب آیا ہے. پہلے مسلمان لوگوں کی فوجوں سے مغلوب ہوئے, اب فوج کشی کی ضرورت کسی کو نہیں ہے. اب تو لوگ اپنی ٹیکنالوجی, اپنی سائنس, اپنی انڈسٹری کے ذریعے اپنا دبدبہ قائم کیے ہوئے ہیں. مسلم ملکوں میں جو آپ دیکھتے ہیں, کاریں, ہوائی جہاز اور طرح طرح کے سامان, وہ سب وہیں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. مسلمان تو صرف خریدتے ہیں. تو یہ ایک دور جو آنے والا تھا ایکسپلائٹیشن کا, اس کا بیان ہے اس حدیث میں. تو کس کو پتا تھا کہ ایسا بھی دور کو آ سکتا ہے کہ نہ فوج کشی ہو, نہ لوگوں کو مارا جائے اور قبضہ ہو جائے, دبدبہ قائم ہو جائے. یہ صرف اللہ کو پتا تھا, صرف اللہ کو پتا تھا. تو اس حدیث سے ہمیں لینا چاہیے یقین اللہ کی ذات پر اور اسلام کی صداقت پر. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ حضرات کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی سعادتوں میں حصہ دار بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
فرحاد احمد سلفی, عمری, دہلی. مولانا, آج آپ نے جو اس حدیث کی تشریح کی, یہ بالکل میں پہلی مرتبہ سنا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کا وقت, زمین پر قبضہ کرنے کا جو دور تھا وہ ختم ہو کر مارکیٹ پر قبضہ کرنے کا دور شروع ہو جائے گا, اور وہ دور آ چکا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس حدیث میں مسلمانوں کی نااہلی کو بتائی جا رہی ہے, جبکہ میں نے جو اس حدیث کو کسی بھی عالم سے سنا تو وہ یہ کہتے ہیں, سازش کے معنی میں لیتے ہیں کہ دوسرے سازش کرتے ہیں, اور اسی معنی میں لے کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی نااہلی کو بتایا گیا ہے, اس کو وہ نہیں دیکھتے ہیں. اور دوسری چیز وہ, اس کو بھی اس میں میں نے اس سے پہلے نہیں سنا کہ مارکیٹ پر قبضہ کرنے کا دور آ جائے گا, یہ دور آ چکا ہے, اس کو بھی میں نے اس سے پہلے نہیں سنا. تو اس کے ذریعے سے میرے معرفت میں بہت ہی زبردست اضافہ ہوا, اور یہ معلوم ہوا کہ کہاں ہم کو تیاری کرنی ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق زندگی گزار سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکیں. آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا مولانا یہ چیز.